الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. أما بعد، ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ مواہب ربانیہ، مواہب ربانیہ سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. لا الہ الا انت، اس کا عاشقانہ ترجمہ. یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا جو شروع کا جز ہے لا الہ الا انت، اس کے عاشقانہ ترجمہ ہے. ایک لفظی ترجمہ ہوتا ہے، ایک عاشقانہ ترجمہ ہوتا ہے. ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا انت کا عاشقانہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ آپ کے سوا ہمارا ہے کون، آپ کے سوا ہمارا ہے کون. سبحانک، آپ پاک ہیں تمام عیوب سے، بے وفائیوں سے. وانی کنت من الظالمین، مگر ہم ہی نالائق اور ظالم ہیں کہ آپ جیسی پاک ذات کو چھوڑ کر عیب داروں سے، بے وفاؤں سے دل لگاتے ہیں. یعنی غیر محرموں سے جی لگانا اللہ سے بے وفائی ہے، عیب دار ہیں کہ ان کے اندر کیا بھرا ہوا ہے، منہ بھرا ہوا ہے، موت بھرا ہوا ہے، گندی ہوا بھری ہوئی ہے، خون اور پیپ بھرا ہوا ہے، صرف اوپر سے ڈسٹمپر کیا ہوا ہے اللہ نے آزمائش کے لیے کہ دیکھیں کہ یہ ہم سے جی لگاتے ہیں یا ان مٹی کے کھلونے سے جی لگاتے ہیں جن کے اندر ناپاکی بھری ہے. تو ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا انت کا عاشقانہ ترجمہ یہ ہے کہ آپ کے سوا ہمارا ہے کون. سبحانک، آپ پاک ہیں تمام عیوب سے، بے وفائیوں سے. انی کنت من الظالمین، مگر ہم ہی نالائق اور ظالم ہیں کہ آپ جیسی پاک ذات کو چھوڑ کر عیب داروں سے، بے وفاؤں سے دل لگاتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ جو شخص نظر بچا کر اپنی حرام خوشیوں کا خون کر کے اپنے دل کو ویران کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالی حلاوت ایمانی کے میٹیریل سے اس دل کی تعمیر کرتے ہیں. اس پر اختر کا یہ شعر میرے مربی شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پسند فرمایا تھا. ہمارے حضرت والا کا شعر ہے یہ، اور ہمارے حضرت والا کے شیخ اول حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والا کے شعر کو پسند فرمایا. تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں. تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ تشریح یہاں اس وقت یہاں اس شعر کے ساتھ نہیں ہے. فرمایا کہ جس طرح دنیا کے اندر کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی تباہی مچ جاتی ہے، تو حکومت اعلان کرتی ہے کہ اس تباہی کے آنے کی وجہ سے یہ علاقہ آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے اور اب اس علاقے کی تعمیر اور تیاری حکومت خود انجام دے گی، اپنے خزانے سے کرے گی. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں، چونکہ دل کی خواہش ہوتی ہے گناہ کرنے کی، اور گناہ سے بچنے میں زبردست مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. کوئی نامحرم عورت جا رہی ہے جس پر تھا، اس کو دیکھ لینے کا دل چاہتا ہے، مرد کو دل چاہتا ہے. اسی طرح عورت کو اس کے سامنے کوئی نامحرم مرد جا رہا ہے تو وہ دیکھتی ہے، تو اگر وہ دیکھتی نہیں تو اس کے دل پر ایک غزلہ غم آتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں اس کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، مشکل اٹھانی پڑتی ہے. کیونکہ نفس تقاضا کرتے ہیں دیکھ لو، اور دل تقاضا کرتا ہے کہ نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کا خوف دل میں ہے کہ نہیں دیکھنا. اس کشمکش سے دل پر ایک زلزلہ سا طاری ہو جاتا ہے. تو میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح دنیاوی حکومتیں اعلان کر دیتی ہیں آفت زدہ علاقے کی تعمیر کی، اس طرح اللہ تعالیٰ بھی اس قلب کی، اس دل کی تعمیر اپنے دست مبارک سے فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے ٹوٹتا ہے، اللہ کے خاطر سے اپنے دل کو توڑتا ہے، اللہ کے قانون کو نہیں توڑتا. اس دل کی تعمیر خدا تعالیٰ حلاوت ایمانی کے میٹیریل سے فرماتے ہیں. حدیث قدسی میں وعدہ ہے نا کہ حلاوت ایمانی عطا ہوگی، نگاہ کی جو حفاظت کرے گا اس کو حلاوت ایمانی عطا ہوگی. تو یہ حلاوت ایمانی خدا تعالیٰ اس سے اس میٹیریل سے، حلاوت ایمانی کے میٹیریل سے اس کے دل کی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دل کو توڑتا ہے. تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں. میری کیا خوش قسمتی ہے یہ اس ویرانی پر میں 100 جانے قربان کر دوں کہ جس کی ویرانی سے خدا تعالیٰ میرے دل کی تعمیر کریں اس کے ٹوٹنے سے. ارشاد فرمایا کہ جو شخص نظر بچا کر اپنی حرام خوشیوں کا خون کر کے اپنے دل کو ویران کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ حلاوت ایمانی کے میٹیریل سے اس کے دل کی تعمیر کرتے ہیں. اس پر افکار کا یہ شعر میرے مربی شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پسند فرمایا تھا. تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں. نسبت اللہ کی لذت بے مثل. ارشاد فرمایا کہ نظر بچا کر اپنے دل کو اللہ پر فدا کر دو. جو اللہ ساری کائنات کی لیلاؤں کو نمک دے سکتا ہے، وہ اللہ جب اپنی تجلیات خاصہ کے ساتھ آپ کے دل میں آئے گا تو دل میں ساری لیلاؤں سے بے نیازی پیدا ہو جائے گی. وہ جب سورج نکلتا ہے تو سارے ستارے جو ہے کل ادم ہو جاتے ہیں، روشنی ان کی پھیکی پڑ جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ نظر بھی نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا آفتاب دل میں طلوع ہو جائے تو سارے غیر اللہ جو ہے نکل جائیں گے دل سے، ان کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. تو ارشاد فرمایا کہ نظر بچا کر اپنے دل کو اللہ پر فدا کر دو. جو اللہ ساری کائنات کی لیلاؤں کو نمک دے سکتا ہے، حسن کون دیتا ہے؟ اللہ ہی تو دیتا ہے نا. تو ساری لیلاؤں کو نمک دے سکتا ہے، وہ اللہ جب اپنی تجلیات خاصہ کے ساتھ آپ کے دل میں آئے گا تو دل میں ساری لیلاؤں سے بے نیازی پیدا ہو جائے گی اور بادشاہوں کے تخت و تاج آپ کو نیلام ہوتے نظر آئیں گے. جب بڑھیا چیز مل جاتی ہے تو گھٹیا چیز کی ویلیو نہیں رہتی. بادشاہت ہو، سلطنت ہو، مال و دولت ہو، دنیا کی کوئی نعمت ہو، سب فنا ہونے والی ہے. اور خدا تعالیٰ کی تجلی ایک مرتبہ دل میں نازل ہو جائے، داخل ہو جائے، پھر وہ کبھی نکلتی نہیں، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. تو فرمایا کہ بادشاہوں کے تخت و تاج آپ کو نیلام ہوتے نظر آئیں گے، بلکہ آپ کہیں گے کہ یہ تخت و تاج اور سلاطین کیا بیچتے ہیں، سورج اور چاند کی روشنی کیا بیچتی ہے. جب مولا کائنات دل میں آئے گا تو ساری کائنات نگاہوں سے گر جائے گی. میں اس بلد امین میں واللہ کہتا ہوں، یعنی بلد امین یعنی مکہ مکرمہ کا یہ ملفوظ ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں اس بلد امین میں واللہ کہتا ہوں، یعنی قسم کھاتا ہوں کہ دونوں جہان سے زیادہ مزہ دل پاتا ہے جس دل میں وہ مولا کائنات آتا ہے. نظر کی حفاظت کر کے دیکھ لو پوری پوری، اللہ دل میں نہ آئے تو کہنا، اور جو اللہ دل میں آ جاتا ہے تو سارے جہان سے بڑھ کر وہ مزہ پاتا ہے. ہمارے حضرت کا شعر ہے، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. یہ حالات تو انسان کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، لیکن ان کے دل میں جو خوشی اور سکون اور خدا تعالیٰ کے تعلق کی خاص دولت ہوتی ہے، اس کی برکت سے وہ بالکل آرام سے رہتے ہیں اور جنت کا مزہ دنیا میں پاتے ہیں. یہاں حضرت نے فرمایا مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے، جنت سے بھی بڑھ کے مزہ پائے گا کیونکہ اس کے دل میں خالق جنت آ گیا. ہاں، خالق اور مخلوق کا کوئی مقابلہ نہیں، جنت مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے. جب خالق دل میں آ گیا تو مخلوق کی کوئی اہمیت ہی نہیں، کوئی قیمت ہی نہیں. تو دونوں جہان سے بڑھ کر مزہ آنا ضروری ہے. جس دل میں اللہ آ جائے گا اس کے دل میں دونوں جہان سے بڑھ کر مزہ آئے گا، جنت سے بھی بڑھ کے مزہ آئے گا. اگر اس کو دنیا میں جنت سے بڑھ کے مزہ نہ آ رہا ہو تو سمجھے کہ ابھی ہم اللہ والے بنے نہیں، ابھی پورے گناہ ہم نے چھوڑے نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. صدیق کی ایک نئی تعریف. صدیق اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ولایت کا وہ مقام ہوتا ہے کہ جس کے بعد نبوت شروع ہوتی ہے. نبوت تو اب کسی کو نہیں ملے گی قیامت تک بھی، لیکن ولایت ملتی ہے، صدیقیت ملتی ہے، اعلیٰ مقام اللہ کی دوستی کا، آج بھی اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور جو چاہے کہ وہ ولی صدیق ہو جائے، سب سے اونچے درجے کا ولی، تو اس کی ایک نئی تعریف حضرت نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اولیاء صدیقین کی ایک تعریف اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو عطا فرمائی کہ صدیق وہ ہے کہ جو ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہ کرے. صدیق وہ ہے جو ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہ کرے اور ہر سانس اپنے پالنے والے پر فدا کرے، ہر سانس اپنے پالنے والے پر فدا کرے. یعنی جس کی زندگی کی ہر سانس کو غیر شریفانہ اعمال سے تحفظ نصیب ہو جائے، حفاظت نصیب ہو جائے، غیر شریفانہ اعمال سے حفاظت نصیب ہو جائے. یہ محبت کا کتنا اونچا مقام ہے کہ اپنے انفاس سے حیات، انفاس نفس کی جمع، نفس مانے سانس، یعنی اپنی زندگی کے سانس. یہ محبت کتنا اونچا مقام ہے کہ اپنے انفاس سے حیات، اپنی زندگی کی ہر سانس کو اللہ پر فدا کر رہا ہے اور ایک سانس بھی اپنے مالک کو ناراض نہیں کرتا. اور اگر کبھی خطا ہو جائے تو رو رو کر اپنے آنسوؤں سے سجدگاہ کو تر کر دیتا ہے، وہ صدیق ہے. خطا تو صدیق سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن صدیق خطا کر کے آرام سے بیٹھتا نہیں ہے، سو نہیں جاتا بے فکری سے، بلکہ وہ رونا شروع کرتا ہے اور اس قدر روتا ہے کہ عرش اعظم ہلنے لگتا ہے. اللہ کی رحمت سے عرش اعظم ہلتا ہے. تو صدیق وہ ہے جو اللہ کو ایک سانس بھی ناراض نہیں کرتا، ہر سانس اللہ پر فدا کرتا ہے. اور اگر کبھی خطا ہو جائے تو رو رو کر اپنے آنسوؤں سے سجدہ کو تر کر دیتا ہے. یہ ہے صدیق، سب سے اونچے درجے کا ولی. ارشاد فرمایا کہ آج یہ بات سمجھ میں آئی کہ نظر کی حفاظت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلاوت کا لفظ کیوں بیان فرمایا. یجد فی قلبہ حلاوتہ، یعنی چونکہ نظر بچانے میں نفس کو انتہائی کرواہٹ محسوس ہوتی ہے. نظر بچانا آسان کام نہیں ہے. جو کہے کہ ہمیں نظر بچانا کوئی مشکل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے مردانے پن میں یا زنانے پن میں کچھ کمی ہے. اس لیے کہ تقاضا تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کشش رکھی ہے. اب کوئی کہے کہ ہمیں تو حسینوں کو دیکھ کے کچھ نہیں محسوس ہوتا، عورت کہے کہ ہماری نظر پاک ہے، ہم کو مردوں کو دیکھ کے کچھ نہیں ہوتا، یا مرد کہے کہ ہمیں عورتوں کو دیکھ کے کچھ نہیں ہوتا، تو یہ جھوٹ ہے. یا پھر جو ہے اس شخص کے اندر ایک میل ہوتا ہے، ایک فی میل ہوتا ہے، اور ایک تیسرا ای میل ہوتا ہے. تو یا تو یہ جھوٹ بولتا ہے یا پھر یہ ای میل ہے، یعنی اس کے اندر کوئی جذباتی نہیں ہے، ختم ہے بالکل. تو یہ جھوٹی باتیں ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی باتیں ہیں. کل اللہ کے سامنے اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. عالم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے. عالم خائنۃ الاعین، تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو اور دلوں کے سینوں کے راز کو وہ جانتا ہے. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے، سب کو تو ہے بے نیاز. اللہ تعالیٰ دلوں کا حال بھی جانتے ہیں. تو فرمایا کہ لفظ حلاوت کیوں بیان فرمایا، کیونکہ نظر بچانے میں نفس کو انتہائی کرواہٹ محسوس ہوتی ہے، لہذا اس کرواہٹ کا انعام حلاوت ہے، مٹھاس. کڑوی چیز کھا کر فوراً میٹھی چیز کی خواہش ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر رحم فرمایا کہ کیونکہ تم نے کرواہٹ برداشت کی، تو کرواہٹ کا صلہ ایمان کی مٹھاس ملنا چاہیے. ایمان کی مٹھاس، یہاں حلاوت لکھا ہے، یعنی حلاوت سے مراد مٹھاس. یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض نبوت ہے. ہاں، ارشاد فرمایا کہ اولیاء اللہ مخنث نہیں ہو جاتے. کل بھی کوئی صاحب پرسوں کسی نے مسقط سے مجھے میسج کیا کہ بھائی ہم لوگوں کو تو نظر بچانا بہت مشکل ہے، شدید تقاضا ہوتا ہے اور ہم نگاہ نہیں بچا سکتے، مگر ہم مجبور ہیں اور بازی لوگوں کو اتنا مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا، ان کے لیے اللہ نے آسان راستہ رکھا ہوا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ بالکل غلط سمجھے. ہر مرد کو اور ہر عورت کو اپنے جنس سے مخالف سے کشش ہوتی ہوتی ہے، اب یہ کہ انہوں کے اندر خدا کا خوف زیادہ ہوتا ہے اولیاء اللہ کے اندر، کہ وہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی ہمت تو ہوتی ہے ان کے اندر، لیکن ہمت کے استعمال کی ہمت نہیں ہوتی کل اللہ کو جواب دینا، ہم مالک کی نافرمانی کیسے کریں؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کا خوف پیدا کریں، اتنا خوف پیدا کریں کہ بھائی اللہ کی نافرمانی سے ہم بچ جائیں، ایسا نہیں ہے بس یہ اس کو حضرت فرما رہے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ جو ہے ان کے اندر جذبات نہیں ہیں، جذبات وہ عام آدمی سے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ عام آدمی نظریں مارتا پھرتا ہے، اپنے نفس کی کچھ نہ کچھ تسکین کر لیتا ہے، اولیاء اللہ اپنی ایک نظر بھی خراب نہیں کرتے، جتنا آدمی گناہ سے بچتا ہے اتنے ہی زیادہ شدت کا پھر اس کو تقاضا پیدا ہو جاتا ہے، اندر کشش ہوتی ہے، مادہ ہوتا ہے حسن پرستی کا، لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کرتے، ایک نظر بھی خراب نہیں کرتے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آرام سے ان کو کوئی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، نہ محرموں سے، حضرت مارے فرمایا کرتے تھے نظام کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں، وہ اگر دنیا کی اول نمبر آنے والی حسینہ کو گود میں لے لیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ فرشتے ہیں، ان کے اندر یہ مادہ رکھا ہی نہیں اللہ نے بنا کہ معصوم ہے وہ، اصل تو انسانی کا مقام ہے کہ خدا تعالیٰ نے مادہ رکھا ہے گناہ کا، گناہ کے تقاضے رکھے ہیں، پھر وہ خدا کے خوف سے بچتا ہے اور اس راستے سے وہ اللہ کی طرف ہی پاتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ اولیاء اللہ مخنف نہیں ہو جاتے بلکہ تقویٰ کی برکت سے وہ بہت زیادہ قوی ہوتے ہیں، یعنی گناہ کے معاملے میں بہت زیادہ قوت کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے نفس کو ایک لمحہ بھی گناہ نہیں کرنے دیتے، باریک سے باریک گناہ بھی نہیں کرنے دیتے، کنکیوں سے بھی کسی کو نہیں دیکھتے، ساری آنکھ سے نہیں دیکھتے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نوک پلک کو دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کیا چوریاں کر رہے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ اولیاء اللہ مقنص نہیں ہو جاتے بلکہ تقویٰ کی برکت سے وہ بہت زیادہ قوی ہوتے ہیں، گناہ کرنے کی بھی طاقت رہتی ہے لیکن عظمت الہیہ کے غلبے سے اس طاقت گناہ کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں رہتی، عظمت غلبہ عظمت الہیہ کی وجہ سے اللہ کے خوف سے، اللہ کا خوف ان سے غالب رہتا ہے اتنا کہ وہ گناہ کرنے کی طاقت جو ان کے اندر موجود ہے، طاقت ہوتی ہے لیکن وہ اس کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمائی کہ جنگل میں ایک کھلا ہوا شیر ایک سیاح کے سامنے اچانک سوپر کے فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا اور سیاح کو تاک رہا ہے، اتنے میں ایک لڑکی نے کہا کہ میں انٹرنیشنل حسین ہوں، اس سال حسن کے مقابلے میں میں اول نمبر آئی ہوں، آپ ذرا مجھے ایک پیار کی نظر سے دیکھ لیجئے، میں اپنا حسن آپ کو گفٹ دیتی ہوں، تو وہ کہے گا کہ اس وقت میری نظر اور بصارت سب کچھ ختم ہو چکی ہے، میں نامرد نہیں ہوں لیکن اس وقت شیر کی ہیبت اور خوف کی وجہ سے میں آپ کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں پاتا، گناہ کی طاقت تو ہے لیکن اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے، کیوں جناب؟ ہیبت شیر کی وجہ سے، جب جان کے لالے پڑتے ہیں تو پھر یہ لالے بھی نظر نہیں آتے، جب جان کے لالے پڑتے ہیں تو یہ لالے بھی نظر نہیں آتے، جب ایک مخلوق کی ہیبت کا یہ حال ہے، یعنی شیر کی اتنا ڈر ہے، شیر کی اتنی ہیبت ہے، تو وہ تو مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ جو خالق شیر ہیں ان کی عظمت کا جس کو استحضار ہوگا وہ کس طرح گناہ پر قادر ہو سکتا ہے؟ خدا کا خوف جس میں ہو وہ گناہ سے بچتا ہے، جو بے باک آدمی ہے خدا کا خوف نہیں ہے اس کو، کل قیامت کی پیشی کا خوف نہیں ہے، ابھی اگر نظر خراب کی اور اللہ تعالیٰ بینائی چھین لیں، اللہ کر دیں، قدرت ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن اللہ تعالیٰ حلیم ہے، حلیم کے معنی ہے کہ جو انتقام لینے میں جلدی نہ کرے، حلیم کی کیا معنی ہے؟ جو انتقام لینے میں جلدی نہ کرے، تو اس صفت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس لیے حلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مہلت دینا چاہتے ہیں کہ یہ بے حیائی کے کاموں سے، غیر شریفانہ کاموں سے توبہ کریں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فوراً انتقام نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا جس کو استعلار ہوگا وہ کس طرح گناہ پر قادر ہو سکتا ہے؟ بس اولیاء اللہ طاقت لائٹ گئی ہے کیا الحمدللہ، بس اولیاء اللہ طاقت گناہ رکھتے ہیں لیکن اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی قدرت ہوتی ہے گناہ کی لیکن اللہ کے خوف سے اس طاقت کو جس سے وہ گناہ کر سکتے ہیں اس کو استعمال نہیں کرتے. ارشاد فرمایا کہ درد دل سے کہتا ہوں کہ اس زمانے میں ایک ہی عمل کر لیجئے، صرف نظر بچا لیجئے، کاش کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے. اسمارٹ فونوں کے چکر میں عقیدے خراب ہو رہے ہیں، کیسے غیر مذہب کے لوگ اور چٹپٹی تقریریں کرتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، اور ایسے جھوٹے دلائل دیتے ہیں جیسے بالکل کتاب سامنے رکھی ہے. علماء فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ شخص گمراہ ہے، اس کے پیچھے نہ چلو، اس کی باتیں نہ سنو. نہیں صاحب، وہ تو ایسی دلیل دیتا ہے، وہ تو ایسے بات کرتا ہے، وہ تو یوں بات کرتا ہے، چٹپٹی باتیں کرتا ہے. وجہ کیا ہے اس کے بیانات سننے کی؟ منپسند دین پیش کرنا. بھائی دین میں تو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، دین میں تو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، مگر یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولوی لوگ بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں، مولویوں کے پیچھے مت جاؤ، دیکھو دین بالکل آسان ہے، یہ بھی دیکھو، پردہ بھی نہیں، منہ چہرے کا پردہ نہیں، یہ نہیں وہ نہیں. اور یہ مولوی لوگ ایسی تنگ نظری کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، یہ علماء سے بدگمان کرتے ہیں. یہ لوگ یہ سازشی لوگ ہیں جو علماء سے بدگمان کرتے ہیں تاکہ صحیح دین سے پھر جائیں. علماء کو کیا پڑی ہے بھائی آپ سے سختی کرنے کی؟ کیا وہ حاکم ہے یہاں، یا کیا اللہ تعالیٰ ان کو وہاں حاکم بنائیں گے؟ اللہ مولوی تو مسئلہ بتاتا ہے، بناتا تو نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے بھائی. ہزاروں لوگ اسمارٹ فون پہ تقریریں ہو رہی ہیں، دین کے نام سے بس بدگمان کر رہے ہیں علماء سے اور گمراہ کر رہے ہیں. علماء کے پاس ہم جاتے نہیں، پوچھتے ہم ہیں نہیں کہ یہ سب تقریر کر رہا ہے، ہمیں اچھی لگتی ہے، کیا یہ اس کے عقائد صحیح ہیں، کیا یہ باتیں صحیح کرتا ہے، کیا یہ دین حق پہ چل رہا ہے، یہ سازشی ہے، گمراہی پھیلا رہا ہے، پوچھتے تھوڑی ہیں جا کے. اس لیے کہ ہمارے ہمیں اپنے ایمان کی قیمت نہیں. بات یہ ہے کہ ایمان کی قیمت ہو تو دیکھ بھال کے کرے گا. دنیا کی قیمت ہوتی ہے، کوئی پلاٹ خریدنا ہوتا ہے پھر دیکھو کتنے چکر لگائیں گے وکیل صاحب کے، ہائی کورٹوں کے، اور یہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے، اور کاغذ نکلوائیں گے، پیسہ دیں گے کہ بھائی چیک کر لو یہ فائل صحیح ہے یا نہیں. لیکن ان کمپکتوں کے جو گمراہی پھیلا رہے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، جو گمراہی پھیلا رہے ہیں ان کے بارے میں ہم علماء سے جا کے پوچھتے نہیں ہیں، کیونکہ اپنے ایمان کی ویلیو نہیں. یہ ہماری بیوقوفی بھی ہے، جہالت ہے، اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. ارشاد فرمایا کہ درد دل سے کہتا ہوں کہ اس زمانے میں ایک ہی عمل کر لیجئے، صرف نظر بچا لیجئے، اگر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد کو نہ چھو لو تو کہنا کہ اختر کیا کہنا. اتنے بڑے اللہ والے رو رہے ہیں، کوئی تو بات ہے، اور حکم بتا رہے ہیں خدا اور رسول کا، تو یہ بھی نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہا ہوں. آج کل حکیمی نسخے کتنے لوگ بیچتے رہتے ہیں، چکن گنیا کی یہ پوڑیاں کھا لو صحیح ہو جاؤ گے، اور بھرا ہوا اس کے اندر کیا ہے؟ اسٹیرائڈ بھرا ہوا ہے، اور خطرناک دوائیں بھری ہوئی ہیں. وہ کھا کے بندہ دوڑنے لگتا ہے، کہتے ہیں میں تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کے اندر جو اس کا زہر پھیل رہا ہے اور تباہی پھیل رہی ہے اس کی، اس کو خبر ہی نہیں، اچانک معلوم ہوا کوئی اٹیک ہو گیا، اسپتال میں پڑے گئے. تو اسی طرح سے یہ عطائی لوگ ہیں، یہ ہمارے ایمانوں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، لیکن ہم ان کی چٹپٹے ہونے کی وجہ سے، اور یہ اسمارٹ فون اور کیبل گھر میں لگے ہوئے ہیں، کیبل جگہ جگہ ہر گھر میں لگے ہوئے ہیں، دوزخ کی یہ افواہیں ہیں میرے دوستوں، دوزخ کا سامان ہے یہ کیبل اور ٹی وی، یہ سانپوں کا پٹارا ہے، اس سے بہت بچنا چاہیے. دیکھو دنیا تھوڑے دن کے لیے ہے، اور تھوڑے دن خدا اور رسول کی بات مان لو، اپنے تقاضوں پر، گناہ کے تقاضوں پر، اپنے رنگینیوں کے تقاضوں پر صبر کر کے اس سے بچ جاؤ. مگر افسوس ہے کہ بار بار کہتا ہوں، بعض اہل تعلق بھی پوری طریقے سے اسمارٹ فون سے نہیں بچتے، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بچتے ہیں، ہم استعمال نہیں کرتے، لیکن معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کو رات بھر جو ہے، اور کتنے لوگ رات بھر اسمارٹ فون استعمال کرتے رہتے ہیں، اپنی جوانی بھی برباد کرتے ہیں، اور دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ عقائد بھی خراب ہو رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ، سارا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ بھی خراب کر دیتے ہیں. ہاں دوستو، اس بھاؤ اللہ کے قرب کا سودا بہت سستا ہے، بھاؤ ریٹ، یعنی نظر کی حفاظت کر کے خدا کو پا لینا بہت سستا سودا ہے. آج ہم عمل کر لیں، آج ہم اس عمل کی قدر کر لیں. دوستو اس بھاؤ اللہ کے قرب کا سودا بہت سستا ہے، اس کی برکت سے جب دل میں حلاوت ایمانی آئے گی تو ہم کو پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے گی. یہ عمل کر کے دیکھیے، سلوک کے سارے راستے کھل جائیں گے، تمام مسائل حل ہو جائیں گے کیونکہ عاشقوں کو مال کی محبت نہیں ہوتی خدا کا کوئی عاشق کسی کی جیب نہیں کاٹ سکتا چوری بھی نہیں کر سکتا عاشقوں کو بس حسن پرستی کی ایک بیماری ہوتی ہے کہ حسین شکلوں کو دکھا کر شیطان ان کی نسبت میں اللہ پر پردہ ڈال دیتا ہے لہذا اس بے پردگی اور عریانی کا زمانہ کے زمانے میں جو ایک یہی عمل کر لے گا لا الہ کی تکمیل ہو جائے گی یعنی اس کے دل سے تمام بت نکل جائیں گے غیر اللہ نکل جائیں گے لا الہ کی کیا معنی کوئی معبود نہیں الا اللہ کے معنی سوائے اللہ کے تو دل میں جب تک غیر اللہ رہیں گے حسینوں کے بت بھرے ہوئے ہوں گے اس وقت تک اللہ کو پا نہیں سکتے اللہ کو اگر پانا ہے تو اپنی نگاہ کی اور دل کی پوری حفاظت کرنی پڑے گی مگر یہ سودا سستا ہے لہذا اس بے پردگی اور عریانی کے زمانے میں جو ایک یہی عمل کر لے گا لا الہ کی تکمیل ہو جائے گی اور جب سب باطل خدا نکل گئے اب سارے عالم میں الا اللہ ہی الا اللہ الا اللہ ہی الا اللہ ہے ایک اور سن لو بھائی ارشاد فرمایا کہ تنہائی کی عبادت بھی ضروری ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہلے خلوت یعنی تنہائی محبوب کی گئی اور غار حرا میں آفتاب نبوت طلوع ہوا یعنی آپ کو نبوت غار حرا میں عطا ہوئی جس پر میرا شعر ہے یہ ہمارے حضرت والا کا شعر ہے خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید کیا سمجھتے ہو تم اے دوست و ویرانوں کو خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید کیا سمجھتے ہو تم اے دوست و ویرانوں کو غار حرا میں خلوت اور سناٹا تھا لیکن نبوت کا آفتاب وہیں سناٹے میں طلوع ہوا مگر آفتاب نبوت ملنے کے بعد پھر کار نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہو گئے دین پھیلانے میں مصروف ہو گئے پھر آپ کا غار حرا میں جانا تو ثابت نہیں ہے لیکن راتوں میں اللہ کے ساتھ خلوت میں رہے تنہائی میں رہے نماز پڑھتے تھے تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے تھے مناجات کرتے تھے پر جن لوگوں کو خلوتوں کے بعد اللہ تعالیٰ دینی خدمت کا منصب عطا فرما دے ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ کچھ وقت خلوتوں میں وہ اللہ کو یاد کریں تنہائی میں اللہ کو یاد کریں کیونکہ خلوت مال خالق جلوت مال خلق کے فیضان کا ذریعہ بنتی ہے اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق تنہائی کے اندر تو اس سے جو دولت عطا ہوتی ہے اسی کو وہ لوگوں کو تقسیم کرتا ہے اگر خلوت مال خالق نہ کرے گا اللہ سے تنہائی میں تعلق نہ کرے گا روئے گا نہیں گڑ گڑائے گا نہیں مانگے گا نہیں تو اس کے قلب کو دولت عطا ہوگی ہی نہیں تو ممبر سے وہ کیا تقسیم کرے گا جب وہ تنہائی میں اللہ سے لو لگائے گا اب جو بیٹھے گا ممبر پہ تو پھر اس کے دل سے وہ بات نکلے گی جو لوگوں کو اثر کرے گی گرد دل سے بات کرے گا اس لیے جو لوگ بیان کرتے ہیں دین کی بات سناتے ہیں ان کے متعلق یہ نصیحت ہے کہ ان کو تنہائی میں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے یہ نہیں صرف بیانے بیان کرے جا رہے ہیں کہ دودھ ہی دودھ پلاتا رہے تو پھر اس کا دودھ خشک ہو جائے گا ایک دن پر جن لوگوں کو خلوتوں کے بعد اللہ تعالیٰ دینی خدمت کا منصب عطا فرما دے ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ کچھ وقت خلوتوں میں وہ اللہ کو یاد کریں کیونکہ خلوت مال خالق جلوت مال خلق یعنی لوگوں کے ساتھ میل جول فیضان انوار نہیں کر سکتا یعنی لوگوں میں پھر نور نہیں پھیلا سکتا وہ خلوت میں اللہ سے لے اور جلوت میں دے تنہائی میں اللہ سے مال لے درد دل کا اور پھر جلوت میں جب لوگوں سے ملاقات ہو تو ان کو وہ درد دل تقسیم کرے خلوت میں اللہ سے لے اور جلوت میں دے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلوت میں اللہ سے اتنا لو کہ تمہارے دل کا مٹکا انوار سے بھر کر چھلکنے لگے تو مخلوق کو چھلکتا ہوا مال دو اپنا مٹکا خالی نہ کرو جتنا تعلق اللہ مضبوط ہے تو اس کے بعد تعلق اللہ کا جو انوار ہیں وہ چھلکنے لگے ابلنے لگے یہ خاموش رہنا مشکل ہے وہ والے وہاں تک تو دو مخلوق کو اب جب وہ چھلکنا ختم ہو گیا تو اپنے مٹکے کی دولت مت دو اس کو بھرا رہنا تو یہ بات حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سنائی بعض لوگ رات دن مخلوق کے ساتھ تبلیغ میں مصروف رہتے ہیں لیکن اللہ کو خلوت میں یاد نہیں کرتے، ان کی تبلیغ میں برکت نہیں ہوتی۔ لہذا ہر شیخ کے لیے خلوت بھی بہت ضروری ہے۔ اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ماں اچھی غذا نہیں کھائے گی تو اس کے بچے کمزور رہیں گے۔ جو شیخ تنہائی میں اپنے اللہ کو خوب یاد نہیں کرتا، اس کے مریدین کی نسبت کمزور ہے۔ جتنا کمزور رہے گی، جتنا زیادہ شیخ متقی ہوگا، اتنا ہی فیضان اس کے مریدوں پر ہوگا۔ تنہائی میں جتنی عبادت اللہ کی کرے گا اور خلوت ما اللہ اختیار کرے گا تو اور تقویٰ سے رہے گا، اگر شیخ کو ڈھیلا ہے تو مرید اور زیادہ ڈھیلے ہوں گے، ہے نا؟ شیخ کو ٹائٹ ہونا چاہیے، گناہ سے اس کو زیادہ بچنا چاہیے، کیونکہ وہ مقتدا ہے، اللہ نے اس کو منصب دیا ہے، درجہ دیا ہے۔ اگر وہ ڈھیلا رہے گا تو مریدین یا محبین اور ڈھیلے رہیں گے، اور اگر وہ سخت رہے گا، تقویٰ سے رہے گا، تو پھر دوسرے لوگ اس سے دین حاصل کریں گے اور ان کو فائدہ ہوگا۔ چلو، کیا وقت ہو گیا؟ کتنا دیر ہوئی ہے میں بیان کی؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا، آدھا گھنٹہ۔ آج کل ذکر کر لو بھائی، بہت دن ہو گئے۔ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھیں گے، جس طرح ہمارے حضرت نے سکھایا کہ لا الہ کہتے وقت یہ تصور کریں کہ ہمارے دل سے تمام غیر اللہ نکل رہا ہے۔ لا الہ کے معنی کوئی معبود نہیں، کوئی غیر نہیں، ہمارا معبود کوئی غیر نہیں سوا اللہ کے۔ تو یہ تصور کرو کہ دل سے غیر اللہ نکل رہا ہے، اور ہماری لا الہ، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ، لا الہ میں اور اللہ میں کوئی پردہ، کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ نہیں۔ زمین پر بندہ لا الہ کہتا ہے کہ لا الہ عرش عظم تک پہنچ کر اللہ سے ملاقات کرتی ہے۔ یہ بہت بڑی دولت مومن کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ، مجھے کوئی ایسا کلمہ، ایسا ذکر بتا دیجیے جس سے میں آپ کو یاد کیا کروں۔ ان کا خیال تھا کہ مجھے کوئی خاص چیز عطا ہو، تو ارشاد ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، یہ تو ہر کوئی کہتا ہے، مجھے تو کوئی خاص چیز چاہیے جس سے میں نبی ہوں آپ کا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں یہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں سات و زمین اور آسمان رکھ دیے جائیں، تو یہ لا الہ الا اللہ کا جو پلڑا ہے اپنی قیمت کے اعتبار سے دگ جائے گا۔ اتنا بھاری کلمہ ہے، اور یہ لا الہ کہتے ہی بندے کی لا الہ عرش عظم سے پار کر جاتی ہے۔ نظر وہ ہے جو کونوں مکان سے پار ہو جائے، اور جو روئے تاباں پر پڑے تو بیکار ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی کاٹ اتنی تیز ہے کہ اگر عرش عظم کے بعد اللہ کو نہ پاتی تو اس سے بھی آگے نکل جاتی۔ ہاں، یہ بڑی دولت ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا کلمہ شریف کا، وہ بڑا محروم ہے، اس کی بڑی محرومیت ہے، اس کی اتنی بڑی دولت سے وہ محروم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ روزانہ کہے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند اجالا کریں گے، اٹھائیں گے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو دنیا میں منہ اجالا کرنے والے اعمال، شریفانہ اعمال، نور والے اعمال کی توفیق دیں گے، اور منہ کالا کرنے والے اعمال، بدنگاہی، بدنظری کرنے والے اعمال، اور تکبر اور عجب کے اعمال، اور برے تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، منہ کالا کرنے والے اعمال سے حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے، اللہ کے رسول نے خبر دی ہے، تو جب اللہ کے رسول نے خبر دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کی لاج رکھیں گے کہ میرے نبی نے یہ فرمایا ہے، تو ابھی مجھے اس کی لاج رکھنی ہے۔ کہ ایک بندہ روزانہ 100 مرتبہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو خدا کے نبی کا وعدہ پورا ہوگا انشاءاللہ، تو انشاءاللہ اس سے ہمیں نیکیوں کی توفیق ہوگی، منہ اجالا کرنے والے اعمال کی توفیق ہوگی، اور منہ کالا کرنے والے اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے، خود حفاظت فرمائیں گے۔ تبھی تو منہ اجالا نکلے گا، یہ تو نہیں کہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ کے چوری بھی کر رہے ہیں، ڈاکہ بھی ڈال رہے ہیں، بدنگاہیاں بھی کر رہے ہیں، یہ تو نہیں اس کا مطلب، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہو جائے گی، برے اعمال سے اس کو نفرت پیدا ہو جائے گی، گھن آنے لگے گی۔ تو اس طرح سے 10-15 مرتبہ کے بعد محمد الرسول اللہ کہہ کر کلمے کو مکمل کر لیں گے۔ کیا تصور کرنا ہے کہ لا الہ کہتے وقت یہ تصور کریں کہ ہماری لا الہ عرش عظم تک جا رہی ہے، اللہ سے ملاقات کر رہی ہے، اور الا اللہ کہتے وقت یہ تصور کریں کہ عرش اعظم سے ایک نور نکل رہا ہے جو ہمارے دل میں داخل ہو رہا ہے. یہ ہلکا سا دھیان کافی ہے. اور بعض لوگ سر مارتے ہیں یوں یوں کر کے, یہ ہمارے حضرت نے منع فرمایا ہے کہ بھائی ایسا کرنے سے دماغ کو جھٹکا لگتا ہے, سر مت مارو, جھٹکے مت مارو, بلکہ ہلکے سے جیسے آدمی جھومتا ہے ہلکے ہلکے جھوم جھوم کے ذکر کرو, مزہ آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. لا الہ الا اللہ, 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی. لا الہ الا اللہ, 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو, اور میرے تن میں بجائے آب و گل, درد دل ہو, درد دل ہو, درد دل, غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, تو ہی تو آئے نظر دیکھو جدھر, تو ہی تو آئے نظر دیکھو جدھر. لا الہ الا اللہ, 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی. اتنا ایک تصویر روزانہ مکمل کر لیا کریں پابندی کے ساتھ. ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ پابندی دوام ذکر, اس سے نفع ہوتا ہے. اور فرمایا کرتے تھے کہ ذکر ذاکر کو مضبوط تک پہنچا دیتا ہے. ذکر میں بھی زا کاف اور را ہے, ذاکر میں بھی زا کاف اور را ہے, مذکور میں بھی زا کاف اور را ہے, شامل ہے اس میں. تو فرماتے تھے کہ ذکر ذاکر کو مذکور سے ملا کر ہی دم لیتا ہے, اللہ تک پہنچا ہی دیتا ہے, اللہ سے ملا دیتا ہے. ذکر کو پابندی سے کرنا چاہیے. اور فرمایا کہ پابندی نہ کرنے سے, ناغا کرنے سے بڑی بے برکتی ہوتی ہے. دوسری تسبیح ہمارے حضرت نے اس میں ذات کی فرمائی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نام لیا کیجیے. ذکر میں تو تکرار ہوتی ہے, اسی نسبت سے ہم اس میں ذات کا ذکر کرتے ہیں. پہلی دفعہ جب اللہ کہیں تو مسئلہ بنتا ہے کہ جل جلالہ کہنا واجب ہے, اس کے بعد اللہ اللہ کہتے رہیں چاہے جل جلالہ نہ کہیں. تو ایک تسبیح تھوڑا سا ذکر اللہ اللہ کا کریں گے اس میں ذات. اللہ جل جلالہ وتعالی شان, اور فرمایا کہ اللہ کا نام اس طرح سے لو کہ ایک زبان میرے منہ میں ہے تو ایک زبان میرے دل میں بھی ہے, دونوں سے اللہ نکل رہا ہے, بے وقت دونوں زبان سے اللہ نکل رہا ہے. فرمایا کہ اس طرح اس دھیان سے اگر ذکر کریں گے تو ایک سو مرتبہ ذکر کرنے کا ثواب یعنی فائدہ ہزار دفعہ اللہ کا نام لینے سے زیادہ فائدہ ہوگا, اس دھیان سے اگر اللہ کا نام لیں گے. اللہ 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 اللہ, 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 اللہ. تو قبولیت کی کیا شرط ہے کہ ندامت کے ساتھ ہو, اللہ ہمیں معاف کر دیجئے, ہمیں بخش دیجئے, ہماری مغفرت فرما دیجئے. تو یہ نہ ہو کہ بس زبان سے ہے اللہ مغفرت لیکن دل کہیں اور ہے, اس کا وہ فائدہ نہ ہوگا. دل سے استغفار ہو, ندامت سے ہو, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی وارحمنی. کبھی کبھی ایسے نعرہ لگائیں, اللہم اغفر لی وارحمنی, اللہ مجھے بخش دیجئے اور مجھ پر رحم فرمائیے. رحمت کے کیا معنی کہ اپنی رحمت کا وہ سایہ دے دیجئے کہ میں پھر گناہ سے محفوظ ہو جاؤں. گناہ سے محفوظ وہی ہو سکتا ہے جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو. جو آدمی گناہوں میں ملوث ہے, بدنگاہیاں کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, تکبر کر رہا ہے, لڑائی جھگڑا کر رہا ہے, اللہ کی رحمت کے سائے میں نہیں ہے. سمجھ لو کہ اس پر اللہ کی رحمت کا سایہ نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ ہم سب پر قائم رکھے. اور چوتھی تجویز درود شریف کی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کتنا بڑا حق ہم پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خاطر سے, دین پھیلانے کی خاطر سے کتنے مجاہدات, کتنی تکالیف اٹھائی ہیں اور کس قدر تانے سہے ہیں کافروں کے, اور آپ رات رات بھر اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے, ہمارے لیے رویا کرتے تھے. کیا اتنا بھی حق نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم 100 ہی مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں؟ لوگ 1000 دفعہ بھی پڑھتے ہیں, 300 بھی پڑھتے ہیں. ہمارے حضرت نے 100 100 کی ایک ایک تسبیح بتائی ہے, بس صبح شام کے اندر ایک تسبیح. کیونکہ فرمایا کہ آج کل دماغ کمزور ہیں, طبیعتیں کمزور ہیں, خون نکلوایا جاتا تھا پہلے, آج کل خون چڑھوایا جاتا ہے. میزان ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ایک بڑے میاں چلے گئے اسپتال سے گزر رہے تھے, دیکھا کہ ایک نوجوان بے ہوش پڑا ہے اور اس کے اوپر خون کی ضرورت ہے. اور بڑے میاں جوش میں آ گئے کہ میرا خون لے لو. ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی آپ پہلے ہی اتنے ڈھانچہ, ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو رہے ہیں, آپ کمزور ہیں, آپ کا خون نہیں لے سکتے. میں کہا نہیں نہیں, میں بہت جوان مضبوط آدمی ہوں, میرا خون لے لو. اب اصرار کیا تو ڈاکٹروں نے خون کی وہ بوتل لگا دی نکالنے کے لیے, ابھی آدھی بوتل بھی خون نہیں ہوتی. اور 2 3 بوتلیں لٹکی ہوئی تھیں ایک کے بعد ایک, 4 بوتلیں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 4 بوتلیں چڑھانے کی ضرورت ہے. تو جب پہلی بوتل کی آدھی بوتل اس کو چڑھی تو ان کو ہوش آ گیا. انہوں نے 4 بوتلیں دیکھی, انہوں نے ارے کتنا سا کیا, سارے ہی خون میرے بدن سے نکال لو گے. انہوں نے کہا یہ تمہارے بدن سے نہیں نکلا ہے تو تمہیں چڑھایا جا رہا ہے خون. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ طبیعتیں کمزور ہیں, فرصتیں نہیں ہیں, مجبوریاں ہیں, تو کم ذکر کم کرو لیکن گناہ ایک بھی نہ کرو. سمجھ گئے؟ گناہ سے ترقی رک جاتی ہے بلکہ تنزلی ہو جاتی ہے. ایک تہجد 1000 تہجد کا نور ایک بدنگاہی لے جاتی ہے, ایک نظر خراب کی 1000 تہجد کا نور لے جاتی ہے, اور ایک گناہ چھوڑنا 1000 تہجد سے افضل ہے. یہ بھی یاد رکھو, ایک گناہ چھوڑنا 1000 تہجد سے بھی افضل ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ دوستوں ان موبائلوں سے جی نہ لگاؤ, قبر کا ذرا خوف کر لو. اگر گناہ نہیں چھوٹتا ہے جس سے وہ قبر کا خوف کرے کہ قبر میں میرے یہ موبائل ہوگا ساتھ میں, بلکہ قبر میں تو اگر نیک عمل ہوں گے تو جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی, اور خدا نخواستہ برے عمل ہوں گے تو دوزخ کی کھڑکی کھول. وہاں کس سے دل بہلاؤ گے؟ وہاں تینوں سے دل بہلاؤ گے, یا وہاں وصیت کر کے جاؤ گے کہ ایک ذرا اسمارٹ فون بھی ہمارے ساتھ قبر میں بھیج دینا تاکہ ہم ذرا دل بہلائیں, وہاں کہ تنہائی میں پڑے رہیں گے؟ کوئی ایسا بیوقوف نہیں ہے. وہاں قبر کا خوف کرے جو جوان آدمی ہے, وہ اس سے گناہ نہیں چھوٹتے, اس کو چاہیے کہ قبر کا مراقبہ کرے, دوزخ کا مراقبہ کرے, قیامت کی پیشی کا مراقبہ کرے. کہ آج تو ہم اس گندگیوں سے دل بہلا رہے ہیں, چٹ پٹے مطالبے آ رہے ہیں, کہیں پوسٹیں آ رہی ہیں, کہیں کچھ آ رہی ہیں, عجیب عجیب لوگ کہاوتیں لگا دیتے ہیں اپنے پروفائل میں, یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے یا نہیں, پوچھتے بھی نہیں شہر سے, لیکن یہ کام کرتے رہتے ہیں, دن رات کرتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ قبر کا مراقبہ کریں, حشر کا مراقبہ کریں کہ ہم اللہ کے سامنے پیش ہیں اور اللہ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ بتاؤ فلاں فلاں کام گناہ کیوں کیا تم نے, پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو معاف فرمائے. غرض یہ کہ درود شریف کی ایک تسبیح بھی پڑھ لیا کریں, صلی اللہ علی نبی الامی. یہ مختصر سا درود شریف ہے, درود شریف کوئی سا بھی پڑھیں لیکن یہ مختصر ہے, تاکہ بھائی لوگوں کے پاس فرصتیں نہیں ہیں تو یہ نہ ہو کہ بھائی بڑے درود شریف کی وجہ سے درود شریف ہی نہیں پڑھ رہے, تو مختصر درود شریف آپ پڑھ لیں. 15 20 منٹ کے اندر یہ چاروں تسبیح ہو جائے گی. میرے شیخ فرماتے تھے کہ 1440 منٹ ہوتے ہیں 24 گھنٹے میں, اس میں سے 20 منٹ کیا ہم اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے؟ اس لیے کہ ان کو پابندی سے کریں. اور تینوں کل 3-3 دفعہ صبح شام پڑھ لیا کریں، اس سے ہر شر سے حفاظت رہتی ہے، بیماریوں سے، گناہوں سے، بیماریوں سے، ڈاکے ڈکیتی سے، اور کسی بھی قسم کے جن جادو شر سے. اتنے بڑے بڑے وظیفے 10-10 صفحے کے آج کل واٹس ایپ پہ بہت گھومتی رہتی ہیں چیزیں، آپ یہ پڑھ لیں جنات سے حفاظت، یہ پڑھ لیں. یہ نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3-3 دفعہ جو شخص صبح شام سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لے گا اس کو کوئی شر نقصان نہیں پہنچا سکتی. مگر ہم عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں، ادھر سے پوسٹ آئی اس پہ عمل کر لیا. زیادہ سے زیادہ یہ بہت ہی کوئی متعدد شیخ ہو گئے تو انہوں نے میسج کیا جی ہم وظیفہ کر لیا کریں. اب بھائی وظیفے سے ہم تھوڑی منع کرتے ہیں، مگر زیادہ وظیفے سے منع کرتے ہیں جس سے دماغ الٹ جاتا ہے، تحمل نہیں ہوتا، خشکی بڑھ جاتی ہے، چڑچڑاہٹ بڑھ جاتی ہے. پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ ایک شخص ہمارے حضرت کے پاس آئے، ہمارے حضرت ماشاء اللہ ماہر نفسیات بھی تھے، طبیب روحانی بھی تھے، طبیب جسمانی بھی تھے. حضرت آپ سے مجھے بیٹھ ہونا ہے، تو حضرت نے یہ اندازہ کر لیا کہ ان کو غصہ بہت آتا ہے، مزاج میں ان کے غصہ ہے، بات چیت سے حرکت سے اندازہ ہو گیا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی کیا تم کو غصہ بہت آتا ہے؟ تو کہا حضرت غصہ تو میری ناک پہ رکھا ہے، اور اتنا غصہ آتا ہے کہ کوئی مجھے سلام کرتا ہے دور سے تو میں اس کو گالی دیتا ہوں، اتنا غصہ ہے میرا تو، اور بیوی بچوں کی پٹائی خوب کرتا ہوں میں روزانہ. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی کیا لوگ تمہیں گالی دینے پہ مارتے نہیں ہیں، پٹتے نہیں ہو؟ کہا کہ حضرت آہستہ سے گالی دیتا ہوں. ہاں غصہ بڑا چالاک ہوتا ہے، یہ ہر کسی اپنے سے کمزور سے آتا ہے، اپنے سے طاقتور سے نہیں آتا. معلوم ہے کہ بیوی کچھ کر نہیں سکتی، اس کے مہکے والے تو دور ہیں، ان کو کیا پتا کہ ہماری بیٹی پٹ رہی ہے، تو ہم اس کو جو چاہے جی چاہے کچھ کہہ سن دیں اور اس کو مار پٹائی کر دیں، تانے دے دیں، خنجر گھوم دیں اس کے دلوں کے اندر. تو یہ کیونکہ وہ کوئی یہاں ہے نہیں اس کا بچانے والا، بیچاری اپنے خاندان کو پورا چھوڑ کر ایک آپ کی باوا ہو کے پڑی ہوئی ہے گھر کے اندر، لیکن صبح شام تانے پڑ رہے ہیں، صبح شام پٹائیاں ہو رہی ہیں، مار پٹائی ہو رہی ہے. تو غرض میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی آپ کیا ذکر زیادہ رکھتا ہے، آپ ذکر بہت کرتے ہیں. تو حضرت نے خلوت زبان سے ذکر کرتا رہتا، صبح شام 24 گھنٹے میں کوئی وقت خالی نہیں جاتا میرا، میں تو ذکر کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ 6 مہینے ذکر بالکل ملتوی کر دیں، ملتوی، چھوڑنے کو نہیں کہا جاتا، چھوڑنا بے ادبی ہے، کوئی کہے کہ آپ ذکر چھوڑ دو تو یہ بے ادبی کے الفاظ ہیں، ذکر کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یوں کہا کرو کہ ملتوی کر دو چند دن کے لیے. تو حضرت نے فرمایا 6 مہینے ذکر ملتوی کر دو، اور اگر کرتے ہو تو ٹھیک، 6 مہینے بعد میرے پاس آنا، اور اگر نہیں کرتے تو میں تم کو بیعت نہیں کروں گا، میں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، ہزاروں دروازے کھلے ہیں، کہیں بھی چلے جاؤ. یہ کوئی کاروبار تجارت تھوڑی ہے کہ ہمارے یہاں مجمع زیادہ ہو جائے، وہ بھی اس کو بھی گھسیٹ لو، اس کو بھی گھسیٹ لو. غرض یہ کہ وہ مخلص آدمی تھے، بات انہوں نے سمجھی شیخ کی اور ذکر کو ملتوی کیا. تھوڑے دن کے بعد جب 6 مہینے ہو گئے تو حضرت کے پاس ہنستے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ نے میری جان پر ہی رحم نہیں کیا بلکہ میرے بیوی بچوں پہ بھی رحم کر دیا. وہ مستقل مجھ سے عذاب میں تھے، پناہ مانگتے تھے مجھ سے، جب میں گھر میں داخل ہوتا تھا تو ادھر ادھر کونوں میں چلے جاتے تھے. آج اس کی وجہ سے میرا دماغ ٹھنڈا ہو گیا، معتدل ہو گیا، اب میں بیوی بچوں سے بھی پیار محبت سے کام لیتا ہوں. اسی لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ذکر شیخ کے مشورے کے بغیر ذکر نہیں کیا کرو. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت سے عرض کیا کہ حضرت جب کام ذکر بناتا ہے، ذکر سے کام بنتا ہے، تو اس میں شیخ کا کیا دخل ہے، پیر سے کیوں پوچھیں، کیا وجہ ہے، ہم خود ہی کر لیا کریں. تو فرمایا کہ تلوار کاٹتی تو تلوار ہی ہے، لیکن جب کسی سپاہی کے ہاتھ میں تب کاٹتی. اس لیے شیخ سے مشورہ کر کے ذکر کرنا چاہیے، ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں، لیکن مشورے کے بغیر ہزار ہزار دفعہ درود شریف، ہزار دفعہ کلمہ شریف، دماغ الٹا ہوا ہے اور گھر کے اندر بچوں کی پٹائیاں ہو رہی ہیں، مزاج میں چڑچڑاہٹ بڑی ہوئی ہے، جس کو جواب دیتے ہیں جل بھون کے جواب دیتے ہیں، غصے سے جواب دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم مشورہ تو شیخ سے کرتے نہیں، اطلاع تو ہم کرتے نہیں. فرض اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، یہ درود شریف بھی 10 مرتبہ تو ہم پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی، 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 صلی اللہ علی النبی الامی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتوں کی کتاب میں سے چند سنتیں سن لو جلدی سے، پھر ہم چلتے ہیں. اذان و اقامت کی سنتیں پڑھ رہے تھے نا، قیام کی 11 سنتیں پڑھی تھی آپ نے نا، نماز میں قیام کی 11 سنتیں ہم پڑھ چکے ہیں، 51 سنتیں ہیں اس میں سے 11 سنتیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ قیام میں قیام کس طریقے سے کرنا سنت ہے. اب آگے تیرت کی 7 سنتیں ہیں. تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، نمبر 2 تسمیہ یعنی ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، پھر پھر سے پڑھ لیتے ہیں. چپکے سے آمین کہنا، زور سے آمین کہنا خلاف سنت ہے، چپکے سے آمین کہنا. فجر اور ظہر میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج، اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن، اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ لم یکن سے سورہ ناس تک کی کوئی صورتوں میں سے پڑھنا. البتہ کوئی بھی صورت پڑھ لیں گے نماز تو ہو جائے گی، لیکن سنت یہ ہے امام کے لیے کہ ان صورتوں میں سے پڑھے. فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا، ثنا تعوذ تسمیہ اور آمین کو آہستہ کہنا. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا. رکوع کی 8 سنتیں، رکوع کی تکبیر کہنا یعنی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا سنت ہے. رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا ہے، کوئی گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا، کھلی پیٹھ کو بچھا دینا، بالکل برابر کر دینا، پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا، پنڈلیاں سیدھی ہوں اور ہلکی سی اس میں وہ بچ جائے گی، زاویہ بن جائے گا، اور پیٹ کو بالکل سیدھا رکھ لیں گے. انشاءاللہ کسی دن یہاں پر عملی نمونہ بھی سنت کا پیش کریں گے. سر اور سورج کو برابر رکھنا، یہ سر کو ایسے رکوع کے اندر جا کر یوں سر یوں اٹھا ہوا نہ ہو، یوں جھکا ہوا نہ ہو، بلکہ کمر اور سرین سب برابر ہو، ایک لیول کے اندر ہو. اور یہ سب سنتیں جو ہیں یہ عورتوں کے لیے نہیں ہیں، یہ مردوں کے لیے ہیں. رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا، اور رکوع سے اٹھنے میں امام کو سمع اللہ لمن حمدہ بآواز بلند کہنا، اور مقتدی کو ربنا لک الحمد، اور منفرد یعنی جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس کو دونوں کہنا، یعنی اکیلا نماز پڑھنے والا جب رکوع سے اٹھے گا تو سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہے گا اور ربنا لک الحمد کہے گا. یہ سب سنت ہے. اور رکوع کے بعد اطمینان سے سیدھا کھڑا ہو جانا، یہ نہیں کہ ابھی رکوع سے پورا اٹھے نہیں اب فوراً سجدے میں چلے گئے تو یہ رکوع رہ جائے گا. یہ سب سنتیں بیان ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس مجلس اور بیان کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے کہ تمنا رکھتے تھے تمنا نہیں بھی رکھتے، اللہ تعالیٰ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے، سب بیماروں کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے، بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو تقویٰ کامل نصیب فرما، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے نفرت اور بیزاری اور جن پیدا فرما دے، نفرت پیدا فرما دے، اور اللہ خوب بچنے کے اہتمام کے ساتھ بچنے کی توفیق عطا فرما. آنکھوں کا گناہ ہو یا زبان کا گناہ ہو، بازاروں میں ہو اسمارٹ فون میں ہو، ہر طرح سے اللہ ہر گناہ سے ہم سب کی اور ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اور اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق پیدا فرما، جنت کا شوق پیدا فرما، جنت کی نعمتوں کا شوق پیدا فرما، اپنے دیدار کا شوق نصیب فرما، اپنے دیدار کی طرف نصیب فرما. اے اللہ جس بھائی بہن کو جس قسم کی بھی کوئی مشکل درپیش ہو اے اللہ اس کی مشکل کا حل فرما، جو مقروض ہے اللہ اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، اور اللہ جو قرض خواہ ہے اس کا قرض دلوا دے، اور اللہ جس کو جس قسم کی کوئی پریشانی ہو اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. اللہ اس مجلس میں ہم سے کچھ کوتاہی ہو گئی ہو اللہ اس کو معاف فرما دے، اور جو کچھ اچھی بات آپ کی توفیق سے کہہ دی اے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما، درجات میں بلند فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ نبی کریم. ایک اعلان ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی کل صبح کو میرے پیارے شیخ شیخ الحدیث شیخ العلماء رومی زمانہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ جو بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں بہت بڑے عالم ہیں، اور ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اجل الخلفاء میں سے ہیں، انشاءاللہ تعالی کل بنگلہ دیش سے کراچی تشریف لا رہے ہیں، اور حضرت کا قیام یہاں تقریباً 12 روز رہے گا، جس کے درمیان میں 12 تاریخ کو حضرت والا کی روانگی پنجاب کے سفر پہ ہے، ملتان اسلام آباد اور لاہور جامعہ شبیر لاہور اور ملتان اور اسلام آباد اور ممکن ہے کہ فیصل آباد بھی اس میں شامل ہو جائے. تو حضرت والا کا یہ 4-5 روز کا سفر ہوگا, اس دوران جو ہے پنجاب کے سفر ہوگا. 17 تاریخ کو حضرت کی واپسی پھر کراچی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو ابھی کل صبح سے لے کر اور 12 تاریخ کے شام تک حضرت یہاں ہوں گے. اور حضرت والا کا معمول ہے عشاء کے بعد کے بیان کا, عشاء کے بعد. اور حضرت والا کا قیام مسجد افطر غرفۃ الصالحین میں ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح, وہیں ان شاء اللہ تعالیٰ قیام ہوگا اور عشاء کے بعد وہاں بیان ہوا کرے گا حضرت والا کا. اور یہ علاقہ گلستان